أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. بات ہماری چل رہی تھی الفاظ کی ابحاث میں، اور الفاظ کے بھی وہ احکام بیان ہو رہے ہیں کہ جو کسی بھی زبان کے ساتھ مختص نہیں ہے. آپ چاہے جس زبان میں بھی چلے جائیں، یہ والے احکام وہاں پر جاری ہیں، لاگو ہوتے ہیں. تقسیم یوں ہم نے کی تھی کہ لفظ اگر واحد ہو اور اس کو نسبت دیں اس کے معنی کی طرف، تو اس میں پانچ صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ تھی کہ اگر لفظ واحد ہے اور اس کا معنی بھی واحد ہے، تو اس کو کہیں گے یہ لفظ مختص ہے. اور اگر لفظ واحد ہے لیکن اس کے معانی متعدد ہیں، پھر اس میں چند صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ بن رہی تھی کہ لفظ اگر واحد ہے، معانی اس کے متعدد ہیں، تو اگر لفظ کو ہر ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے، اور ایک وضع دوسرے وضع کے اوپر سبقت بھی نہیں رکھتی، اس کو کہتے ہیں مشترک لفظیہ. لیکن اگر لفظ واحد ہو، معانی متعدد ہوں، اور لفظ تمام معانی کے لیے وضع بھی ہوا ہو، لیکن ایک وضع دوسری وضع کے اوپر سبقت رکھتی ہو اور اس میں مناسبت کا بھی لحاظ کیا گیا ہو، مناسبت موجود ہو، یعنی آپ نے پہلے معنی کے لیے جب لفظ کو وضع کیا تھا اور جب دوسرے معنی کے لیے لفظ کو اسی لفظ کو وضع کر رہے ہیں، تو دوسری وضع کے اندر مناسبت موجود ہونی چاہیے کہ آپ نے معنی اول سے منتقل کر کے اس لفظ کو دوسرے معنی کے لیے کیوں وضع کیا، یہ مناسبت موجود ہونی چاہیے. اگر لفظ واحد ہو، معانی متعدد ہوں، لفظ ہر ہر معنی کے لیے وضع بھی ہوا ہو، لیکن پہلی وضع دوسری وضع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو، اس کو کہیں گے یہ منقول ہے، یہ مشترک لفظی نہیں ہے. کیونکہ مشترک لفظی کے اندر مناسبت مد نظر نہیں ہے، وہاں فقط یہ دیکھنا ہے کہ آیا لفظ الگ الگ معانی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر الگ الگ معانی کے لیے وضع ہوا ہے اور پھر یہ سبقت بھی نہیں پائی جاتی، اور سبقت سے کیا مراد ہے کل میں نے تفصیلا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، میں دوبارہ اس کا تکرار نہیں کرتا. سبقت موجود نہیں ہوگی تو مشترک لفظی ہے، لیکن اگر سبقت موجود ہوگی ایک وضع کی دوسری وضع کے اوپر مناسبت کے ساتھ، اگر سبقت موجود ہوگی تو اس کو منقول کہیں گے. مثال کیا ہے اس کی؟ مثال یہ ہے، مثلا آپ جب اسلام نہیں آیا تھا ابھی، اس وقت بھی لفظ دعا استعمال ہوتا تھا، لفظ صلات استعمال ہوتا تھا، لیکن اسلام آنے سے پہلے لفظ صلات کا معنی دعا تھا. جب بھی کہا جاتا صلیتو، تو یہ معنی نہیں کرتے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، بلکہ یہ معنی کرتے تھے کہ میں نے دعا کی ہے، اصلی میں دعا کروں گا یا کرتا ہوں، درست ہے؟ لیکن اسلام آنے کے بعد اسی لفظ صلات کو افعال مخصوصہ کے لیے وضع کر دیا گیا. اب یہاں پر لفظ ایک ہی ہے، معانی متعدد ہے، اور ہر ہر معانی کے لیے کیا ہے الگ وضع بھی ہوا ہے، یعنی پہلے معنی کے لیے بھی لفظ صلات وضع ہوا تھا اور دوسرے معنی کے لیے بھی یہ لفظ وضع ہوا ہے، درست ہے؟ پس وضع متعدد ہے. لیکن جب وضع دوم آئی تو دوسری وضع کی مناسبت موجود ہے پہلی وضع کے ساتھ. یعنی کیوں افعال مخصوصہ کو دعا الصلات کہا گیا؟ مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ اس نماز کے اندر جو کیفیت ہے وہ دعا والی ہے، تو لہذا الصلات کو چونکہ پہلے دعا کہتے تھے،
اس دعا والی مناسبت، چونکہ اس نماز میں دعا موجود ہے، اس مناسبت سے اس نماز کو، اس افعال مخصوصہ کو کہ جو ہم پانچ وقت میں انجام دیتے ہیں، اس کو الصلات کا نام دے دیا گیا مناسبت کی وجہ سے. اسی طریقے سے لفظ حج ہے، حج پہلے معنی میں قصد کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یعنی قصد کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، یعنی حج کا معنی جو تھا وہ قصد تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اس حج کا معنی کیا ہو گیا؟ افعال مخصوصہ کہ جو آپ مکے میں جا کر انجام دیتے ہیں، یہ حج کا معنی ہو گیا. اب یہاں پر کیا ہے، پہلی وضع موجود تھی، دوسری وضع بھی ہوئی ہے، الگ الگ وضع ہیں، لیکن یہاں پر دوسری وضع کے اندر مناسبت موجود ہے پہلی وضع کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ دوسری وضع کے اندر کے جو افعال مخصوصہ ہیں جو مکے میں انجام دیے جاتے ہیں، اس میں جب آپ انجام دینے جاتے ہیں تو مکے کا قصد کرتے ہیں، افعال مخصوصہ کو انجام دینے کا قصد کرتے ہیں. تو چونکہ اس کے اندر بھی قصد پایا جاتا ہے، چونکہ مناسبت موجود ہے پہلی وضع کے ساتھ، اس وجہ سے ہم نے اس کو حج کا نام دے دیا. بس اگر وضع متعدد ہو اور وضع سبقت بھی رکھتی ہو ایک دوسرے کے اوپر، اور اس میں مناسبت بھی موجود ہو، اس کو منقول کہتے ہیں. دیکھیں عبارت، المنقول هو اللفظ الذي تعدد معناه. منقول اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے معانی متعدد ہوں. وقد وضع للجميع، اور اس لفظ کو تمام معانی کے لیے وضع بھی کیا گیا ہو. کل مشترک، مشترک کی طرح، جہاں مشترک میں بھی یہی ہوتا تھا، تمام معانی کے لیے اس کو وضع کیا جاتا تھا. ولكن يفترق عنه، لیکن اختلاف جو، افتراق جو پایا جاتا ہے منقول کا مشترک سے، وہ یہ ہے کہ بِأَنَّ الْوَضْعَ لِأَحَدِهَا مَسْبُوقٌ بِالْوَضْعِ لِلْآخَرِ، کہ منقول کے اندر جو معانی میں سے پہلا معنی ہے، پہلے معنی کے لیے وضع ہے، وہ دوسرے معنی کی وضع کے ساتھ وضع سے پہلے ہے. مَسْبُوقٌ بِالْوَضْعِ لِلْآخَرِ یعنی پہلے ہے، دوسری وضع سے پہلے ہے، سبقت رکھتی ہے. مَعَا مُلَاحَظَةِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ فی الوضع اللاحق. اور دوسری شرط جو اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دو معنی کے درمیان وضع لاحق کے اندر کیا ہے، مناسبت پائی جاتی ہے. لفظ صلات دعا میں، لفظ صلات افعال مخصوصہ میں، یہ دو معانی ہیں اس کے، لیکن ان دو معنی میں مناسبت موجود ہے. مثل اللفظ الصلات الموضوع اولا للدعاء، جیسے لفظ صلات الموضوع یا موضوع جس کو وضع کیا گیا ہے پہلے دعا کے لیے. ثم نقل في الشرع الاسلامي لهذه الافعال المخصوصه من قيام وركوع وسجود ونحوها، پھر بعد میں شریعت اسلامی آنے کے بعد اس لفظ کو منتقل کر دیا گیا افعال مخصوصہ کی طرف، اس معنی میں وضع کر دیا گیا. وہ افعال مخصوصہ کیا ہیں؟ قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، اور اس قسم کے افعال انجام دینا ہے. کہتے ہیں نقل کیوں ہوا؟ لمناسبتها للمعنى الاول، چونکہ یہ سلاد جو ہے، لفظ سلاد مناسبت رکھتا تھا نا، حاکم ضمیر افعال مخصوصہ مناسبت رکھتے تھے معنی اول کے ساتھ. ومثل لفظ الحج الموضوع اولا للقصد مطلقا، حج کا لفظ پہلے جب وضع کیا گیا تو اس کا معنی قصد تھا مطلقا، چاہے جس قسم کا بھی آپ قصد کریں اس کو حج کہتے تھے. ثم نقل لقصد مکہ تل مکرمہ، مکہ تل مکرمہ، کوئی صفت آ جائے تو اس کو نہیں کہتے، مکہ تل مکرمہ. پھر کیا ہے، مکہ مکرمہ کے قصد کو حج کہا جانے لگا. بالافعال، یعنی بالقصد مکہ تل مکرمہ بالافعال المخصوصہ والوقت المعین، کہ مکہ مکرمہ کا قصد کریں کس لیے؟ افعال مخصوصہ انجام دینے کے لیے، اور وقت معین کے اندر انجام دینے کے لیے. تو لہذا اس کو حج کہا جانے لگا. وہکذا اکثر المنقولات فی عرف الشرع و ارباب العلوم والفنون، کہتے ہیں یہی بہت زیادہ ہیں منقولات عرف شرع کے اندر بھی، علوم و فنون کے میدان کے اندر بھی. ومنہا، انہی میں سے ایک مورد یہ ہے کہ لفظ سیارہ، سیارہ پہلے کاروان کو کہا جاتا تھا، اب کیا ہے، گاڑی کو کہا جاتا ہے مناسبت کی وجہ سے. وطائرہ تو، اور پہلے طائرہ پرندے کو کہا جاتا تھا، لیکن آج کل کی زبان میں طائرہ جہاز کو کہا جانے لگ رہا ہے. وہاتف، ہاتف غیب سے آواز جب آتی تھی اس کو ہاتف کا نام دیا جاتا تھا، لیکن اب ٹیلی فون کو ہاتف کا نام دیتے ہیں. والمزیاء، جو بہت زیادہ افشاگری کرے اس کو مزیا کہتے تھے، آج کل ریڈیو کو مزیہ کہا جانے لگ گیا ہے. ونحوہا من مصطلحات ھذا العصر, آج کل کے زمانے کی مصطلحات و اصطلاحات و ٹرمینالوجی جو ہیں وہ ساری اسی باب سے ہیں, یعنی وہ منقول ہیں. والمنقول ينسب الى ناقله, منقول کی نسبت ناقل کی طرف ہوتی ہے, جب نسبت دی جاتی ہے ناقل کی طرف. فان کان العرف العام, اگر ناقل عرف عام ہو, قیل له منقول عرفی, تو کہے گے کہ یہ معنی منقول عرفی ہے کیونکہ عرف نے اس کو منتقل کیا ہے دوسرے معنی میں. کا لفظ سیارت و طائرہ, سیارہ اور طائرہ کا لفظ دوسرے معنی میں یعنی گاڑی کے اندر اور جہاز کے اندر عرف نے اس کو منقول کیا ہے. وَإِن كَانَ الْعُرْفَ الْخَاسِ, اگر کیا ہے ناقل عرف خاص ہو, کا عرف اہل الشرع والمناطقت والنحات والفلاسفت والنحوہم قیل لہو, اگر شارع نے منقول کیا ہے اس کو, اس کو منقول شرعی کہیں گے. اگر مناطقہ نے کیا یہ منقول منطقی, نحو نے کیا نحوی, فلسفے نے کیا تو فلسفی کہلائے گا, وہاکذا, اور اس طریقے سے باقی تمام چیزیں. یہ تھا منقول. چوتھی جو صورت بنتی ہے وہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جو پہلے ہم منقول میں پڑھ گئے ہیں. منقول میں ہم نے کیا کہا تھا کہ لفظ کا معنی متعدد ہے اور تمام معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے, لیکن یہاں پر دوسرے معنی کا پہلے معنی کے ساتھ مناسبت موجود ہے, لہذا اس کو منقول کہا گیا. کہتے ہیں مرتجل بالکل منقول کی طرح ہیں, فرق فقط ایک ہے کہ یہاں دو معانی کے درمیان کوئی مناسبت موجود نہیں ہے, یعنی لفظ واحد ہے, معنی متعدد ہے, تمام معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے, لیکن یہاں پر مناسبت موجود نہیں ہے. جس طرح کے ہمارے اور آپ کے نام ہیں, تمام مثلا اکثر لوگوں کے نام ہیں, نام رکھے جاتے ہیں لیکن نام کو مناسبت کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا. مثلا اگر کسی کا نام حسن رکھا جاتا ہے, مثلا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا کیونکہ یہ خوبصورت ہے پر اس کو میں حسن کہہ رہا ہوں, نہ, ایک نام اچھا لگا وہ نام اس بچے کا رکھ دیا جاتا ہے, نہ کہ کوئی مناسبت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے. آپ جتنے بھی نام دیکھ لیں ایسے ہی ہوتے ہیں, پر چونکہ نام پسند ہے پس رکھ دیتے ہیں. مثلا ایک کسی کا کیا نام ہے, مثلا مختلف نام آپ لے کر آئیں ذہن کے اندر, کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مناسبت ان میں موجود نہیں ہوتی. مثلا فاضل نام ہوتا ہے ایک بندے کا, لیکن دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نکما ترین بندہ ہوتا ہی وہی ہے. تو اب فاضل نام جو رکھا گیا مناسبت کی وجہ سے نہیں تھا, کیونکہ مناسبت اگر ہوتی تو پھر یہ خود بھی فاضل ہوتا, اور اس کی اس فاضل کو دیکھتے ہوئے اس کو فاضل کہا جانے لگا, تب یہ کہیں گے کہ مناسبت موجود ہے. بس مثال کیا ہے مرتجل کی, کہ یہی نام کے جو اکثر اوقات اشخاص کے رکھے جاتے ہیں یہ مرتجل ہے. المرتجل وہو کل منقول بلا فرق, یہ بالکل منقول کی طرح ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس کی, اس کے وہی شرائط ہیں کہ جو منقول کے تھے. الا, لیکن ایک فرق ہے اس کے ساتھ, انہ لم تلحظ فیہ المناسبۃ بین المعنیین, یہاں دو معنی کے درمیان مناسبت نہیں ہوتی, ملاحظہ نہیں ہوتی. جیسے مثال دی آپ کو, ومنہ اکثر الاعلام شخصیہ, اکثر جو نام ہے شخص کے وہ اسی باب سے ہیں, یعنی مرتجل کہلاتے ہیں. اکثر کی تعبیر کیوں استعمال کی ہے, اس کی وجہ یہ کہ بعض اوقات انسان جب بچے کا نام رکھتا ہے تو مناسبت کی وجہ سے رکھتا ہے, اس کے اندر سے کچھ ایسے آثار دیکھتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ یہ اس قسم کا بچہ نکلے گا تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے, اس وجہ سے یہاں پر اکثر کی تعبیر استعمال کی ہے. پانچویں اور آخری قسم جو بنتی ہے لفظ واحد کی, وہ ہے حقیقت و مجاز. اس میں کیا ہے, اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ لفظ واحد ہے, معنی بھی متعدد ہیں, لیکن اس میں لفظ فقط ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے, باقی معانی میں استعمال تو ہوتا ہے لفظ لیکن وضع نہیں ہوا ہوتا. پس یہاں پر وہ لفظ کے جو اپنے معنی کے لیے وضع ہو اس کو کہیں گے یہ معنی اس کا حقیقی ہے, اور جن معانی میں استعمال تو ہو رہا ہو لیکن وضع نہ ہوا ہو اس معنی کے لیے, اس کو کہتے ہیں یہ معنی مجازی ہے. مطلب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں, واضح ہیں, زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک مثال سادہ سی دے لیتے ہیں اس کی, مثلا اگر آپ کیا مثلا مثال لے لیں اس کی, ہاں اسد کی مثال مثلا گویا لی جاتی ہے, مثلا بہت ساری مثالیں ہیں مختصر المعانی کے اندر, مختلف مثالیں ہیں. مثلا لفظ اسد کس کے لیے حقیقتاً واضح ہوا ہے, حیوان مفترس کے لیے، درندے کے لیے وہ جانور جو ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک چیز موجود ہے، شجاعت والا عنصر موجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ زید بھی اسد ہے، یہ میرا شیر ہے. مثلا اردو میں بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرا شیر ہے، شیر کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر لفظ شیر اپنے اس بیٹے کے لیے جو استعمال کر رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، عرف استعمال کر رہا ہے، اس کو غلط شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ مناسبت موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کو مجازی کہیں گے کیونکہ وضع یہاں پر موجود نہیں ہے. الحقیقت والمجاز هو اللفظ الذي تعدد معناه. لفظ حقیقت مجاز وہ لفظ ہے کہ جس کا معنی متعدد ہو. ولكنه موضوع لاحد المعاني فقط، فقط ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. واستعمل في غيره لعلاقه، اپنے معنی سے ہٹ کر استعمال تو ہوتا ہو لیکن کسی ارتباط کی وجہ سے، کسی مناسبت کی وجہ سے، بینہ و بین المعنی الاول، کے جو استعمال شدہ معنی میں اور جو جس معنی کے لیے وضع ہوا یعنی پہلا معنی، اس کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے، معنی اول کے جو الموضوع لہو یعنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے. من دون ان یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی، لیکن کہتے ہیں یہ استعمال معنی دوم کے اندر اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ وضع کی مرحلے پر پہنچ جائے، کیونکہ وضع کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی ہوئی ہیں، وضع کی دو قسمیں ہیں، وضع تعینی و وضع تعینی. وضع تعینی یہ ہے کہ مثلا واضح آ کر کہہ دیتا ہے کہ میں لفظ کتاب کو اس حقیقت کے لیے وضع کرنا چاہتا ہوں اور کر دیا ہے میں نے، آج کے بعد اس کو کتاب کہنا. وضع تعینی کے لفظ ایک معنی میں اتنا استعمال ہو جائے کہ پھر وہ کہا جائے عرف کے اندر کہ اس لفظ کو اسی معنی کے اندر وضع کیا گیا ہے. اب یہ وضع تعینی ہے کیونکہ کسی ایک خاص بندے نے آ کے وضع نہیں کیا ہے، پوری ایک جماعت نے اس کو اتنا استعمال کیا کہ مرحلہ وضع تک پہنچ گئی. تو کہتا ہے حقیقت و مجاز کا مرحلہ وہاں تک رہے گا کہ لفظ مختلف معانی میں استعمال تو ہو لیکن اتنا استعمال نہ ہونے لگ جائے کہ وہ مرحلہ وضع تک پہنچ جائے، پھر تو وہ معنی حقیقی بن جائے گا اس کا. حقیقت و مجاز کا مرحلہ وہاں تک ہے کہ مرحلہ وضع تک نہ پہنچا ہو. فیسمى الحقیقه حقیقیہ فی المعنی الاول، پس لفظ اگر معنی اول میں استعمال ہوگا تو کہیں گے یہ حقیقت ہے، و مجازا فی الثانی، اگر دوسرے معنی میں استعمال ہوا تو کہیں گے کہ یہ مجاز ہے. و یقال للمعنی الاول معنی حقیقی و للثانی مجازی. والمجاز دائما يحتاج الى قرینه تصرف اللفظ عن المعنی الحقیقی. مجاز ہمیشہ قرینے کا محتاج رہے گا کہ جو قرینہ کیا کرے گا، لفظ کو معنی حقیقی سے آ کر کیا کر دے، پھیر دے، یعنی آ کر بتائے کہ متکلم کی مراد اس لفظ سے کیا ہے. مثلا اگر وہ لفظ اسد کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے میں نے رجل شجاع کو دیکھا ہے، رجل شجاع کو وہ معنی مجازی کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ رأیت اسدن، میں نے اسد کو دیکھا، شیر کو دیکھا، تو یہاں پر اس کا قرینہ لانا ضروری ہے اگر معنی حقیقی مراد نہ ہو اس کا. مثلا کہے رأیت اسدن یرمی، یا مثلا لفظ عین کی جو مثال دی تھی، مثلا اگر کہے رأیت عینن، اب آپ کے ذہن میں مختلف جتنے معانی ہیں اس کے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کہ چشمہ مراد ہے، جاسوس مراد ہے، آنکھ مراد ہے، کیا ہے. لیکن اگر کہے گا کہ رأیت عیناً باقیا، پتہ چل جائے گا یہ آنکھ مراد ہے، کیونکہ رونے والی آنکھ آنکھ ہی ہوتی ہے اور جاسوس تو نہیں مثلا کہیں گے اس کو، یا مثلا چشمے کو بارے میں تو نہیں کہیں گے مثلا یہ رو رہا ہے، یا مثلا کہیں گے کہ رأیت عیناً ینبو یا جاریا، مثلا اس طریقے سے کریں گے تو وہ یہ قرینہ بنے گا. پس مجاز اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو حتماً قرینہ لے کر آئیں کہ یہ قرینہ لفظ کو معنی حقیقی سے پھیر دے گا. وَتُعَيَّنُ الْمَعْنَى الْمَجَازِ مِنْ بَيْنِ الْمَعَانِي مَعَانِي الْمَجَازِيَّةِ، اور یہ قرینہ ہے کہ جو معین کرے گا کہ آپ کی معانی مجازیہ میں سے کون سا معنی مراد ہے، جس طرح کے آپ کے لیے مثالات کی ہے. تنبیہان، یہ مطلب ختم ہو گیا، اب تنبیہ دیتے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ پہلی تنبیہ، ان المشترک اللفظ والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراہین. مشترک لفظی اور مجاز یہ تعریفات کے اندر اور برہان کے اندر استعمال نہیں ہوتے، لا يصح جائز نہیں ہے. نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں اور کریں آپ مشترک لفظی کے ساتھ تو آپ کو تو اصلاً پہچان ہی نہیں ہوگی کہ وہ کیا ہے, کیونکہ مختلف معنی آپ کے ذہن میں آئی ہے, تو تعریف سے کسی حقیقت کو نہیں پہچان پائیں گے. یا مثلا آپ برہان قائم کرنا چاہتے ہیں, برہان میں آپ مشترک لفظی سے ثابت کریں, نتیجہ آپ غلط لے لیں گے. جیسا کہ مثلا فارسی کی ایک بڑی بہترین مثال ہے, کہتے ہیں کہ در باز است, باز یعنی کھلنے کا, در کھلا ہے, اس کو کھلنے کو کیا کہتے ہیں؟ باز کہتے ہیں. در باز است, باز پرندے است, پرندے کا نام باز ہے, ہمارے اردو میں بھی اس کو باز کہتے ہیں. تو آپ یہاں پہ نتیجہ کیا لے گا وہ؟ ہاں دروازہ نا, نتیجہ لے گا کیا لے گا نتیجہ؟ کہ دروازہ پرندے است, یعنی در باز است یعنی کھلا ہے, باز ہے, اور باز پرندے است, نتیجہ کیا نکلے گا؟ در پرندے است. شکل اول کے اعتبار سے جو بعد میں پڑھیں گے اس کے شرائط میں کیا ہے, یہی ہے, شکل اول تھی یہ, اور یہاں پر وہ نتیجہ لے لے گا کہ در پرندے آس پاس, وہ یہ کہے گا کہ پوچھے کہ دروازہ, وہ کہے گا پرندہ اڑنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس استدلال موجود ہے, یہ دیکھو میں نے استدلال قائم کیا. ہمارے بعض جاہل اسٹیجروں کی طرح کہ مشترک لفظی استعمال کرتے ہیں اور اس مشترک لفظی سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو, نام نہیں لیتا چونکہ میں نہیں چاہتا اس بدبخت کا نام جو ہے وہ زبان پہ آئے اور ریکارڈ ہو اور بعد میں پھیلے یہ بات. اسٹیج کے اوپر بیٹھا تقریر کر رہا ہے, کہتا ہے میں قرآن لیسا کمثلہ ہی شے, لفظ کاف مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے, اور قرآن چونکہ حکیم ہے, حکمت سے بھرپور ہے, حکیم کا کلام ہے, حکیم کا کلام زوائد نہیں رکھتا, بس یہ کاف زائدہ نہیں ہے. اور میں ایسے قرآن کو نہیں مانتا کہ جس قرآن میں حرف زائد ہو. اب اگر آپ دیکھیں جس کو مشترک لفظی کا نہ پتا ہو, لفظ زائد کے کتنے معانی ہیں یہ نہ پتا ہو, تو وہ گمراہ ہو جائے گا. بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ کلام اللہ کیا کہتے ہیں, فضول کلام اس کے اندر موجود نہیں ہوتا, زائد کلام اس میں نہیں ہوتا, ٹو دا پوائنٹ کلام ہے, جو لفظ ہے اس کا معنی موجود ہے وہاں پر, تکرار ایسا نہیں ہے کہ جو کسی حکمت کے سے ہٹ کر ہو, جس طرح کے عام انسان کے کلام میں تکرار ہوتا ہے, جو تکرار بدون ہدف ہو اس کو کہتے ہیں کلام زائد ہے. ٹھیک ہے, مثلا سورہ رحمان میں تکرار ہے لیکن وہ بے ہدف نہیں ہے, اس کو لہذا تکرار بھی نہیں کہتے, کیونکہ ہر آیت وہی جو آپ پڑھتے ہیں وہ الگ معنی رکھتی ہے اپنی اس جگہ کے اوپر. درست ہے؟ فابی آلہ ربکما تکذبان, یہ تکرار نہیں ہے, ہر آیت اپنا معنی رکھتی ہے, کیونکہ تکرار یہاں پر اپنا ہدف رکھتا ہے, تو ہدف تکرار نہیں کہلاتا, حرف زائد نہیں شمار ہوتا. خوب, اب وہ مغالطہ کر رہا ہے یہاں پر کہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں لیسا کمثلہ شے میں کاف زائدہ ہے, اور زائدہ حرف خدا کے کلام میں نہیں ہو سکتا, اور میں ایسے قرآن کو نہیں مانتا جس میں حرف زائد ہو, پس یہاں پر کاف تشبیہ کا معنی کریں گے, لیسا کمثلہ شے یعنی خدا کے مثل کی مثل نہیں ہے. تطبیق کرنا چاہتا تھا علی علیہ السلام کے اوپر کہ جو وہ غلو کرتے ہیں اس طریقے سے. اب جواب اس کو یہ دیکھیں, اب یہاں پہ مشترک لفظی سے استفادہ کر رہا ہے, برہان قائم کر رہا ہے, دلیل لے کر آ رہا ہے, شکل اول بنا رہا ہے, شکل دوم بنا رہا ہے مثلا, لیکن کیا مشترک لفظی سے استفادہ کر رہا ہے؟ کیا ہے مشترک لفظی؟ لفظ زائد ایک معنی کے لیے نہیں آتا. کس نے کہا ہے فقط فضول اور بے ہدف تکرار کو زائد کہتے ہیں, بلکہ ایسے کلام کو بھی زائد کہتے ہیں کہ جو تاکید کے لیے آئے, یعنی جب آپ کہتے ہیں, جب آپ ایک کلام کے اندر تاکید لانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسے حرف کو لایا جاتا ہے جو وہ تاکید پیدا کرتا ہے اس کلام کے اندر, اس لفظ کو, اس حرف کو کہ جو کلام میں تاکید پیدا کر دے آ کر, اس کا نام بھی زائدہ ہے. تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر من زائدہ ہے, یہاں پر کاف زائدہ ہے, یہاں پر لام زائدہ ہے, قرآن کی ترکیب میں جب آ کر کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر لام اگر نہ ہو تو ہو نہ ہو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پڑتا ہے فرق, کیونکہ قرآن حکمت سے بھرپور ہے, کاف اگر آیا ہے تو مقصد کے تحت آیا ہے, اگر کاف کو ہٹا دیں تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا, تو لہٰذا یہاں زائد بمانے تاکید ہے، عامل کے اندر اگر انسان دقت کرے وہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو لہذا مشترک لفظی اس لیے کہتے ہیں براہین کے اندر استفادہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ غلط آ جاتا ہے اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی کوئی غلط نتیجہ لے لیتا ہے۔ بس مشکل لفظی مجاز اس تعریفات اور براہین میں ان کا استعمال صحیح نہیں ہے، الا مع نصب القرینۃ علی ارادۃ المعنی المقصود، ہاں مگر یہ کہ جو معنی آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ قرینہ لے کر آئیں، قرینہ کو نصب کریں، قرینے کو لے کر آئیں، تب آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ ومثلہما المنقول والمرتجل، مشترک لفظی اور مجاز ان دونوں کی طرح ہیں منقول اور مرتجل بھی، یعنی کیا مراد منقول اس طرح ہیں، یعنی ان کا بھی تعریفات کے اندر اور براہین کے اندر استعمال جائز نہیں ہے، لیکن ما لم یحجر المعنی الاول، ہاں یہ اس وقت تک جائز نہیں ہے منقول اور مرتجل کا استعمال جب تک معنی اول سے ہجرت نہ کر جائے، معنی اول مہجور و متروک واقع نہ ہو جائے، یعنی بھول جائیں لوگ، یعنی وہ معنی دوم کے اندر اس لفظ کو اتنا استعمال کریں معنی اول کسی کے ذہن میں آتا ہی نہ ہو، اس صورت میں منقول و مرتجل آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ معنی اول لوگ بھول چکے ہیں، معنی اول جو ہے مہجور ہو چکا ہے، متروک ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کے ذہن میں معنی اول باقی رہے، متروک نہ ہوا ہو معنی اول، پھر آپ منقول و مرتجل سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ فاذا حجر کان ذلک وحدہ قرینتاً علی ارادت الثانی، اگر وہ معنی اول سے ہجرت کر جائے تو پھر کیا ہو جائے گا، کان ذلک وحدہ، تو یہ ہجرت کر جانا ہی کافی ہے کس کے لیے، قرینتاً علی ارادت الثانی، قرینے کے طور پر کہ وہ دوسرے معنی کا ارادہ رکھتا ہے۔ علی انہ یحسن اجتناب المجاز فی الاسالیب العلمیہ حتی مع القرینہ، کہتے ہیں ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ اگر قرینہ آ جائے تو مجاز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا پھر بھی علمی بحثیں جب آپ کرنے لگیں تو قرینہ بھی چاہے آپ لے کر آ جائیں پھر بھی مجاز کو استعمال نہ کریں، کیونکہ پھر بھی خطا کا، انحراف کا خطرہ موجود ہے۔ دوسری تنبیہ، المنقول ينقسم الى تعيني وتعيني، منقول دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، تعيني وتعيني میں، لان النقل تاره يكون من ناقل معين باختياره وقصده، نقل بعض اوقات ایک ہی ناقل سے متحقق ہوتا ہے، یعنی نقل ایک ہی ناقل سے تحقق پیدا کر جاتا ہے، باختیار ہی و قصد، اور وہ ناقل قصد و اختیار کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اس لفظ کو اس معنی میں منتقل کر رہا ہوں، مثلا شارع آ کر کہتا ہے کہ میں الصلاۃ کو دعا میں استعمال، چونکہ یہ ہوتا تھا، میں آج سے الصلاۃ کو اب افعال مخصوصہ کے لیے وضع کر رہا ہوں، منتقل کر رہا ہوں، بس آج کے بعد آپ یہ معنی اپنے ذہن میں لے کر آنا جب بھی الصلاۃ کہوں، تو یہاں پر ناقل معین ہے، مشخص ہے، جہاں پر ناقل نقل کرنے والا معین و مشخص ہو، ایک ہی ہو، تو کیا ہے وہ، وہ منقول تعینی کہلائے گا، تعین ہو رہی ہے یہاں پر، کا اکثر المنقولات فی العلوم والفنون، علوم کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان ایک کتاب علمی لکھ رہا ہوتا ہے، صاحب نظر ہوتا ہے، تو وہ اپنا مفہوم سمجھانے کے لیے ایک اصطلاح کو جعل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کتاب کے اندر جب بھی یہ والا لفظ استعمال کروں گا میری مراد یہ والی ہوگی، اگرچہ اس کا معنی لغت میں، عرف میں کچھ اور ہو، لیکن میری مراد اس کتاب میں، اس علم کے اندر یہ رہے گی، تو لہذا یہ منقول تعینی ہو جائے گا، وہو المنقول التعینی، اے ان الوضع فیہ بالتعین معین، خاص بندے کے ذریعے تعین ہوئی ہے۔ کیا اس کو مثلا کیا پڑھیں، بالتعین معین، ناقل معین سے اگر لیں اس کو تو مضاف مضاف لہ بنائیں گے، اس کو میرے خیال میں یہی بنے گا، صفت موصوف نہیں بنائیں گے۔ واخرى لا يكون بالنقل ناقل معین باختیار ہی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناقل ناقل معین کے ذریعے نہیں ہوتا، ناقل ناقل معین اپنے اختیار کے ساتھ اس ناقل کو تحقق نہیں دیتا، وانما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي، بلکہ ایک جماعت انسانوں کی ایک لفظ کو اس کے معنی حقیقی کے علاوہ میں استعمال کرتی ہے، لا بقصد الوضع له، قصد وضع کرنے کا نہیں ہوتا لیکن استعمال کرتی ہے، ثم یکثر استعمالهم له، پھر ان کا استعمال اس لفظ کے لیے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، ویشتہر بینہم، اور اتنے شہرت پیدا کر جاتا ہے، حتی یتغلب المعنی المجازی علی اللفظ فی اذہانہم، کہ معنی مجازی ان کے ذہنوں پر غلبہ کر جاتا ہے، وہ لفظ جب بھی سنتے ہیں معنی مجازی ان کے ذہن میں آتا ہے، معنی حقیقی ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، فیکون کالمعنی الحقیقی، بس معنی مجازی معنی حقیقی کی طرح ہو جاتا ہے، کہ یفہمہ السامع منہم بدون القرینہ، کہ وہ لفظ جب بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ اسی معنی مجازی کو سمجھتا ہے، اگرچہ اس کو قرینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پھر اس وقت، فیحصل الارتباط الذہنی بین اللفظ والمعنی، یہاں پر ارتباط ذہنی حاصل ہو جاتا ہے لفظ و معنی کے درمیان، فینقلب اللفظ حقیقتا فی ھذا المعنی، تو یہ لفظ حقیقتا اس معنی میں منتقل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر یہ یعنی وہ معنی مجازی معنی حقیقی میں بدل جاتا ہے، اگر یہ صورتحال ہو جائے، وہو المنقول التعینی، اس کو منقول تعینی کہیں گے۔ یہ یہاں تک ہماری بات تھی لفظ کی پہلی تقسیم کے بارے میں، کہ لفظ واحد ہو اس وقت اس کی کیا حالات ہیں۔ اس کے بعد جو تقسیم شروع ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر لفظ کو ہم تعدد کے اعتبار سے نگاہ کریں، کہ الفاظ متعدد ہوں، تب اس کے کیا احوال ہیں، کہ انشاءاللہ پھر بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔